السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورة بنی اسرائیل کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور اس سے قرآن حکیم کے 15 سپارے کا آغاز ہوتا ہے. نام سے ظاہر ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی گفتگو آئے گی، ہم سے پہلے امت بنی اسرائیل کے لوگ کے، اور اس سورت کے شروع اور آخر میں ان کا ذکر آیا ہے. یہ سورت ہجرت سے ایک سال قبل تقریبا نازل ہوئی، اور ہجرت سے ایک سال قبل ہی معراج کا واقعہ پیش آیا تھا جس کی طرف اشارہ کیا گیا. اور ہجرت کے بعد اللہ کے رسول مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، وہاں بنی اسرائیل کے یہود آباد تھے، ان کی ہدایات کے لیے بھی یہ سورت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اس مسجد اقصی کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے برکت دی، فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ، تاکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانی کو سب کچھ دکھائیں. اس معراج کے واقعے میں ساتوں آسمان کی سیر، جنت اور جہنم کا دکھایا جانا، رب کائنات سے ملاقات، بے شمار نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائیں. اسی میں نماز کا موقع دیا گیا، سورہ البقرہ کی آخری دو آیات کا موقع دیا گیا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کے بعد ذکر ہے بنی اسرائیل کے دو ادوار کہ دو مرتبہ تو زمین میں سرکشی مچاؤ. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ذکر کیا، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل پر دو عروج اور دو زوال گزرے، اور امت مسلمہ پر بھی دو عروج اور دو زوال گزرے. ان کا پہلا زوال اس وقت آیا جب عیسیٰ علیہ السلام سے 587 برس پہلے، 587 قبل مسیح، بابل کے علاقے، انقلاب کے علاقے میں وقت نصر آیا ایک بادشاہ جس نے یروشلم کی نیند سے ہی بجا دی. اور دوسری مرتبہ ان پر اللہ کا عذاب آیا عیسیٰ علیہ السلام کے 70 برس کے بعد، ٹائٹس نامی بادشاہ روم سے آیا اور اس نے ایک مرتبہ پھر یروشلم کی نیند سے ہی بجا دی. دراصل بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کئی نعمتیں دی، لیکن جب اس نے اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے دین کو فراموش کیا تو اللہ نے اپنا عذاب میں مبتلا کیا. دو ہی زوال اس امت پر بھی آئے ہیں، ایک ہمارا زوال جس کا تاریخ جب سلیبی جنگیں ہوئی اور بیت المقدس کی ہی سیڑھ بجائی گئی، یا یوں کہیے بغداد کی بھی سیڑھ بجا دی گئی، اور دوسرا زوال جس وقت امت کا چل رہا ہے، 1967 میں عرب اسرائیل جنگ، 1971 میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہو جانا، اور آج دنیا کے کونے کونے میں ذلت اور رسوائی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بھی اللہ کی کتاب و دین کو فراموش کیا ان کی طرح. آگے سے کہا گیا کہ عسا ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ لوگوں تم پر اللہ رحم فرمائے. یہود کے لوگ بنی اسرائیل کے مدینے میں آباد تھے، اسے کہا جا رہا ہے اب بھی اللہ کی رحمت موجود ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی احسن، اس قرآن کو تھام لو، یہ سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے. میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قبول کر لو، ان کی اس کتاب قرآن کو تھام لو، اللہ تمہاری مشکلات کو دور کر دے گا. آج یہی کلام اس کا راستے بھی ہے، ہم اللہ کے کلام، اللہ کے دین کو تھامیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی زوال سے نکال دے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ یرفع بهذه الکتاب اقواما ویرع به آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت بہت سی قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس کو ترک دینے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو غریب اور رسوا فرمائے گا. اس کے بعد ذکر آیا دوسرے رکوع میں اللہ نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے دن رات کی نشانی تمہارے لیے پیدا کی، یہ رات دن کا حساب کتاب تم لگا لیتے ہو، یہ اللہ کی قدرتوں میں سے ایک نشانی. انسان کی جلد بازی کا بیان ہے کہ وہ پتہ نہیں جلد بازی میں اللہ سے کیا کچھ مانگ لیتا ہے. اس لیے حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ سے عافیت مانگو، اور قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ سے حسنا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا. اس کے بعد بتایا گیا کہ قیامت کے دن ہر ایک کا نام اعمال پیش کر دیا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے نام اعمال کو ایسا کو پڑھ لے، ہر انسان کو دیا جائے گا، آج وہ اپنے محاسبے کے لیے خود ہی کافی ہوگا. اس کے بعد بتایا گیا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وبا خود کا معذبون حتی نبعث رسولا، جب تک ہم رسول کو نہ بھیجنے عذاب نہیں دیا جاتا، اللہ بے خبری میں نہیں پکڑتا، کتاب آ جاتی ہے, رسول آ جاتے ہیں, پھر بھی لوگ نہ مانے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. اس کے بعد بتایا کہ ہر قوم کے جو خوشحال طبقات ہوتے ہیں عام طور پر یہ برائیاں کرتے ہیں اور پھر اللہ کا عذاب لوگوں پر آتا ہے. یہ خوشحال طبقہ آگے آتے ہوتے ہیں برائیوں میں, نیچے والے ان کی پیروی کرتے ہیں اور پھر اللہ کا عذاب آگے ایسے لوگوں کو برباد کرتا ہے. اس کے بعد دنیا اور آخرت کا موازنہ پیش کیا گیا. فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیھا ما نشاء لمن یرید, جو کوئی دنیا چاہے گا ہم اس کو جتنا چاہیں گے جلدی دے دیں گے جس کو بھی چاہیں گے. ثم جعلنا له جہنم, اس کے لیے جہنم بنا دیں گے. یصلاها مذموما مدحورا, اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا بنا کر اور گیلا ہوا بنا کر. دنیا چاہنے سے بھی مل جائے گی لیکن جو دنیا ہی کو چاہے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اب توجہ سے سنیے گا, آخرت صرف چاہنے سے نہیں ملے گی. فرمایا کہ ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعیھا, اور جو آخرت چاہے گا اس کے لیے کوشش بھی کرے, وہ مؤمن بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو, فاولئک کان سعیھم مشکورا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی. آخرت صرف چاہنے سے نہیں ملے گی, کوشش بھی کرنی پڑے گی ایمان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے. اب رکوع نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم ہدایات دی. ابن عباس رضی اللہ عنہ جو تفسیر کے امام مانے جاتے صحابہ بھی, ان کا فرمان ہے کہ ان دو رکوع میں تورات کے بڑے بڑے 10 احکامات جو آئے تھے ان کا خلاصہ ہے. معاشرے کی ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی. سب سے پہلے فرمایا اللہ کی عبادت کرو, اس کے بعد ماں باپ کے حقوق کا بیان ہے. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, اور تمہارے رب نے اس بات کا حکم دے دیا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسان, اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. فرمایا کہ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو کچھ بھی نہ کہنا, نہ جھڑکنا, اور نرمی سے بات کرنا, عاجزی سے ان کے سامنے جھکے رہنا. اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ حملہ نہیں ہوگا. اب دعا کرو اللہ سے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ کا رحم کرنا اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کروایا تھا. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ غصے شروع کی توفیق دے, اور اگر ایک یا دونوں انتقال کر رہے ہوں تو اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ذکر ہے کہ رشتہ داروں کا, مسکینوں کا, مسافروں کا حق ادا کرو. حق ادا کرو, کسی کی مدد کرو تو احسان نہیں کر رہے, اللہ نے تمہیں زیادہ دیا ہے تو آزمائش کے طور پر دیا, ان کو لوٹا دو کہ نہیں, ان کا حق ادا کرو. فرمایا بلا تبذر تبذیرا, بیجا مت ہو رہا ہو, فضول مال خرچ نہ کرو, ناجائز مال خرچ, ناجائز مقامات پر خرچ نہ کرو. یہ طرز عمل شیطان کا طرز عمل ہے, اور اس طرح بیجا مال اڑانا اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. پھر بتایا کہ تم کسی کی مدد تو کرنا چاہتے ہو لیکن تمہارے اپنے حالات بھی اچھے نہیں, تمہیں اللہ کی رحمت کی امید ہے, تو جھڑکیا مت دو کسی کو, نرمی کے ساتھ بات کرو. پھر بتایا گیا بہت زیادہ کنجوس بھی نہ بنو کہ کچھ بھی خرچ نہ کرو, اور اتنا بھی نہ دے ڈالو کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے, بلکہ درمیانی راستے کو اختیار کرو, اپنے آپ پر بھی خرچ کرو, جائز ضروریات پر, اور دوسروں کو بھی مدد کرنی چاہیے. چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے. فرمائے کہ ولا تقولوا اولادکم خشیۃ اللہ, اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقہم وإیاکم, ہم انہیں بھی رزق دیتے تمہیں بھی. فیملی پلاننگ کی تقریب جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو رزق دینے, فرمائے کہ نہیں, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں. مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو. ان قتلہم کان قتلا کبیرا, بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد فرمایا ولا تقربوا الزنا, اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انہ کان فاحشہ, وہ بری بے حیائی ہے. وساء سبیلا, برا راستہ. جنہیں کا زنا مت کرو, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. وہ تمام چیزیں ذرائع جو زنا کا ذریعہ بن سکتی ان کو بھی منع کر دیا. اسی لیے نکاحوں کی حفاظت, اسی کے لیے پردے کے احکامات, اسی کے لیے زنا کے ارتکاب کا سخت سزائیں, اسی لیے موسیقی بہت لٹریچر وغیرہ پر پابندی, اسی لیے مخلوط محافل کی ممانعت ہے کہ زنا کے راستے کو بند کیا جائے. فرمایا کہ نہ کسی کی جان کو قتل نہ کر. مقتول کے وارث کو قاتل ہے, وہ چاہے تو قاتل کو معاف کر سکتا ہے, ورنہ قاتل کو بھی قتل کیا جائے. فرمایا کہ یتیم کے مال کی قریب قریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے پر. یتیم کا مال ہڑپ مت کرو. سورہ نساء میں کہا گیا آیت نمبر 10 میں جو یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں دھر رہے ہیں. فرمایا کہ بہو بالعہد, اپنے عہد کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا, بے شک وعدے کے متعلق سوال ہو, وعدہ اللہ سے بھی ہے, بندوں سے بھی ہوتے ہیں, اس کے متعلق سوال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی قرار دی کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے.
جب ناپ کر کوئی چیز دو تو پیمانہ پورا کرو اور ترازو کی ڈنڈی سیدھی رکھو، ناپوں میں کمی نہ کرو. اس کی بنیاد پر شعیب علیہ السلام نے قوم برباد کی گئی. ناپوں میں کمی سے ترازو کی نہیں بلکہ حقوق و فرائض میں گڑبندی ہونی چاہیے. آدمی حق کو پورا مانتا ہے، فرض ادا نہیں کرتا، ایسا نہ کرو. تو ناپوں میں کمی کرنے سے منع کیا گیا. اس کے بعد بڑی اہم ہدایت بڑا دی، بلا تقوم علیہ السلام یہ علم، اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تم علم نہیں. قرآن چاہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل اس کے لیے ٹھوس علمی دلیل ہو. رسومات نے بھیجا، بدعات نے فضول، اور توہمات نے الٹے سیدھے، ان کی کوئی حقیقت ہمارے دین میں نہیں. تمہارا کوئی عقیدہ ہو، کوئی عمل ہو، اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اور ہمارے لیے دلیل قرآن اور حدیث کی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد بتائے کہ بلا شکل اور بلا زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو، ان نقل نقل اور ولن تب مل شیبال دودا، ادھر زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. تکبر اللہ کے لیے جائز، بندے بندے ہیں ان کے لیے تکبر جائز نہیں. مسلم شریف کی روایت، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ اہم ہدایات تکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تورات کے بڑے بڑے 10 احکامات کا خلاصہ جو قرآن نے ہمیں عطا فرمایا. اس کے بعد شرکی ممانعت کی گئی. پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. بلا اللہ کا قبول تسبیح حقوق، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. کل کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اللہ کے حقوق کو مان رہا ہے، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. اس کے بعد بتایا گیا جو مشرکین ہر دھرمی سے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اللہ نے قرآن قبول کرنے کی صلاحیت اسے واپس لے لی. اب یہ سنیں گے بھی اے نبی تو آپ کے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیں گے، اب یہ سن نہیں سکیں گے. یہ بدترین سزا ہے. جب انسان جانتے ہوئے حق کا انکار کرتا ہے تو اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیت اسے واپس لے لیتے ہیں. اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے اور تڑپ اور طلب کے ساتھ قرآن سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا تم مر کر ختم بھی ہو جاؤ تو ختم نہیں ہو سکتے. تم سمجھتے ہو کہ ختم ہو جاؤ گے، کچھ بھی ہو جاؤ، تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ یا کچھ اور بن جاؤ، اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرتا رہے. جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے. اہل ایمان کو بڑی اہم ہدایات دعوت دین کے مسئلے کے حوالے سے. فرمایا فقل لعبادی یقول الذی ہی احسن، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیے بات ہی وہ کہیں جو عمدہ ہو. لوگ ہٹرمی کر رہے ہیں دعوت کے بدلے میں، تم ہٹرمی مت کرو، اچھی طرح دعوت پیش کرو لوگوں کے سامنے. ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ کبھی نہیں جائے گا لوگ اچھے اخلاق میں بغیر کرے اور اسلام کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرے، لیکن تمہیں شیطان کے لیے رحمان کی بات ماننی ہے، برائی کا جواب بھلائی سے پیش کرو. اس کے بعد ذکر ہے کہ جن اللہ کے بندوں کو پکارا گیا، ایک تو بتوں کو پکارا گیا، ایک نیک بندوں کو بھی پکارا گیا، انبیاء کو اولیاء کو، فرمایا کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، بتوں کو اللہ کے حضور پر خود تلاش کرتے ہیں. یہ وسیلے کا قرآن لایا، وسیلے کے معنی خود تلاش کرتے ہیں، نہ کہ اللہ اور بندے کے درمیان کسی کو لانا. بتوں کو اللہ کا خود تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، اور اللہ کے قریب. اور سورہ مائدہ کی آیت 35 میں لگایا تھا وہاں کہا گیا تقوی اختیار کرو، نافرمانی سے بچو اللہ کی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، محنت کرو، اس سے اللہ کا قرب ملے گا، اس سے اللہ کا وسیلہ قرب تلاش کرو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 60 میں کہا گیا یہ جو باغ معراج تھا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. لوگ آگے بھاگے آئے ابو بکر صدیق کے پاس کہ تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں، راکب علی حصے میں بیت المقدس چلا گیا، میں سات آسمان کی سیر کرنی. تو انہوں نے کہا بھائی میں تو ایمان لاتا ہوں اس بات، فرشتہ اوپر سے نیچے لوگ آنا آ رہا ہے، میں مانگا ہوں، آج یہ اوپر چلے گئے تو کون سی بڑی بات، کیا ایمان ہوگا ابو بکر صدیق کا؟ سوچیے ہم کہا جہازوں کو دیکھ لینا، ناسا نے ڈسکوری بنائی، کولمبیا بنائی، اس کو دیکھ رہے ہیں. ابو بکر صدیق کے پاس ایمان مان گئے. کئی لوگوں کے لیے آزمائش. اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر. اس کے علاوہ بتایا کہ قرآن میں درخت کا ذکر ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 43 میں، زقوم کا درخت، وہ جہنم کے بیچوں بیچ اگے گا. یہ بھی لوگوں کے لیے آزمائش. آگ کو لکڑی کو جلاتی ہے نا، لیکن جہنم کی آگ پہ اللہ درخت کو اگا دے گا، جو جہنم میں وہ کھانا پڑے گا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. کا یہ واقعہ معراج اور وہ زقوم کا درخت لوگوں کے لیے آزمائش. اس کے بعد ساتواں رکوع شروع ہوتا ہے، چوتھی مرتبہ آدم علیہ السلام کا واقعہ آ رہے ہیں. فرشتوں نے سجدہ کیا, شیطان نے نہیں کیا, اور وہ گھمنڈ پر آ گیا, تکبر میں آ گیا. اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اللہ نے بڑی پیاری بات کہی, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, جو میرے بندے میری عبادت کریں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اللہ ہمیں اپنے عبادت گزار بندے کی توفیق دے تاکہ ہم شیطان کی شر سے بچ سکیں. اس کے بعد بتایا گیا تمہاری فطرت میں توحید موجود ہے, جب تمہاری کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے سمندر میں دکان میں کسی جھوٹے معبود اور خود کو نہیں پکارتے, ایک اللہ کو پکارتے ہو. ہمارے لیے کیا ہے, مشکل آتی ہے, گوٹ پھنستی ہے تو کس کو پکارتے, اللہ کو. اسی کو ہر وقت پکارنا چاہیے, اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس کے بعد عذاب کی دھمکی ہے کہ اللہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا دے, اللہ چاہے تو دوبارہ سمندر میں لے جا کے غرق کر دے, تم کیوں باز نہیں آتے, کیوں اللہ کی اطاعت نہیں کرتے. اس کے بعد انسان کی شرف کا بیان ہے, فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی, وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور خوشی و دریا میں سواری دی, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, ہم نے پاکی رزق عطا فرمایا, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور اپنی بہت سی مخلوق پر اپنے انسان کو فضیلت دی. یہ فضیلت کس بنیاد پر؟ روح کی بنیاد پر. اور اس کے تقاضے انسان پورا کرے تو اللہ نے بہت فضیلت دی, لیکن اگر اللہ کی اطاعت کے تقاضے پورے نہ کرے تو جانور اسے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اسے محفوظ فرمائے اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آٹھواں رکوع شروع ہوتا ہے, فرمایا کہ جو دنیا میں اندھا بنا رہے گا اللہ کی کتاب کو فراموش کرے گا, آخرت میں اللہ اس کو اندھا کھڑا کریں گے اور اس کو اللہ گمراہ فرما دیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول کی طرف التفات ہے اللہ کا, مشکین نے بلا کوشش کی کہ اللہ کے رسول کو ہٹا دے حق سے, لیکن اللہ نے اپنے رسول کو تھاما صلی اللہ علیہ وسلم. مزید فرمائے کہ اے نبی, اگر آپ کو یہ نکالنے کی کوشش کریں گے مکے سے تو یہ بھی زیادہ دن ٹھہر نہیں سکیں گے. اور ایسے ہی ہوا, ہجرت کے پونے دو برس کے بعد بدر کا مارکا پیش آیا اور 70 مشرک اس میں ہلاک کیے گئے. اس کے بعد نبی لوگوں کا آغاز ہوتا ہے, نمازوں کا بیان, اپنی صلاۃ لدنوں کی شمس الى مغرب اللیل وقرآن الفجر, سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے, چار نمازیں ابھی ظہر عصر مغرب عشاء, وقرآن الفجر, فجر کا قرآن, ان القرآن الفجر کانا مشہودا, بے شک فجر کا قرآن کو مقبول ہوتا ہے. اس کے موقع پر فرشتے موجود ہوتے ہیں, یہ فجر کی نماز کی طرف اشارہ. سب سے طویل قرآن فجر میں ہی کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ میں تمام نمازوں کی پابندی کی توفیق دی. فرشتوں رات والے جا رہے ہوتے ہیں اور دن والے آ رہے ہوتے, مقبول وقت ہوتا ہے اس وقت قرآن کی تلاوت زیادہ ہونی چاہیے. ممین اللہ نے بتایا جب بھی نام ملے اللہ, نبی رات کو بحثر کیجیے قرآن کے ساتھ, یہ آپ کے لیے اضافی, امت کے لیے نفل, لیکن اللہ کے رسول کے لیے فرض. آسا یہ بات کا رکھوں کا مقام محمود عجیب ہے کہ آخر اب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دے, سب سے بلند ترین مقام جنت میں اللہ کے رسول کو دیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بھی احادیث سے بتایا گیا فرائض کے بعد سب سے زیادہ بندے کے درجات جو بلند ہوتے ہیں وہ رات کے قیام کے ذریعے سے. تراویح اس کا ایک اجتماعی نظام جو ہمیں رمضان میں دیا گیا, اللہ ہمیں سال کے دیگر ایام میں بھی راتوں کو کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ہجرت کی طرف اشارہ ہے, اللہ کے رسول کو دعا سکھائی گئی, وہ رب یدخل ادخلنی مدخل الصدق واخرجنی مخرج الصدق, اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ نکال, سچائی کے ساتھ داخل. ایک مشن تھا اللہ کے رسول کا, دین کو غالب کرنا ہے, زمین تک ہوگی مکے کی, ہجرت کر رہے مدینے کی طرف. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا, اور اللہ مجھے غلبہ عطا فرما مدد دینے والا اپنی جناب سے, یعنی اللہ طاقت عطا فرما. کیوں؟ اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے اور اس کے لیے طاقت کا حصول ضروری ہے. نقول جاء الحق وزهق الباطل, اور نبی فرما دی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, ان الباطل کان زہوقا, بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول خطبوں کو گراتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. فرمایا قرآن شفا اور رحمت ہے ایسے ایمان کے لیے جن کے دل میں دڑپ ہوگی, اور رہے ظالم تو قرآن سے ان میں خسارے کی طرح کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا. یہ بڑی عجیب بات قرآن نے کہی. دیکھیے میدا درست ہو, معمولی غذا بھی کافی رہی انسان کا جسم حرکت کرے, اور میدا خراب ہو تو مرکب غذا بہتر سے بہتر غذا بھی کھلائیں گے تو اور گڑبڑ پیدا ہوگی. طرف سچی ہو قرآن سے شفا ملے گی, رحمت ملے گی, اور طرف سچی نہ ہو تو اور انسان کے انسان میں اضافہ ہوگا. اللہ نے اس میں محفوظ فرمائے. دسواں رکوع شروع ہوتا ہے, یہود نے ایک سوال کیا تھا مشرکین کے ذریعے روح کے متعلق, اس کا بیان. وہ یسألونک عن الروح, نبیات کو روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، بولے روح من امر ربی، آپ فرماتے ہیں روح میرے رب کے حکم سے ہے. وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا. تین چیزیں قرآن میں جو جن کے لیے روح کا لفظ آیا، وحی کے لیے، قرآن کے لیے، فرشتے کے لیے اور انسانی روح کے لیے، ان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہاں سے آپ کو سباس رکھتا ہے کہ قرآن کو بتا دیا تو مجھے بڑا کیسے نازل ہو گیا، کہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کی اصل کیفیت نزول ہی اللہ ہی جانتا ہے، تمہیں بہت کم علم عطا دیا گیا ہے. اس کے بعد بتایا گیا سارے جنات اور انسان مل بھی جائیں، قرآن جیسی کوئی شے پیش نہیں کر سکتے. اس کے بعد مشرکین کا بیان ہے، طرح طرح کے مطالبات کرتے ان کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہو جائے، کوئی چشمہ جاری ہو جائے، اس طرح کے ان کے مطالبات تھے. اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا، قل، اے نبی آپ فرما دیجیے، سبحان ربی، میرا رب تو پاک ہے، حل کنتو الا بشرا رسولا، میں تو ایک انسان رسول ہوں. یہ سب کچھ سکھانا میرے اختیار نہیں، یہ کل اختیار اللہ. اس کے بعد گیارہ روح شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ دیکھو زمین پر اگر فرشتے رہتے تو اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، لیکن کیونکہ زمین پر انسان رہتے ہیں تو اللہ نے انسانوں کے لیے رسول منتخب کیے، تاکہ انسان فرشتہ رسول ہوگا تو وہ انسانوں کے لیے رول ماڈل اور نمونہ بن سکے گا. اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے. لوگوں کو شک ہوتا ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرتے وہ انسانوں کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آخری اور بارہ رکوع ہے، اس میں پھر بنی اسرائیل کا ذکر آیا. سورج شروع ہوئی تب بھی بنی اسرائیل کا بیان، اختتام پر بھی بنی اسرائیل کا بیان، کیونکہ یہود مدینے میں آباد تھے، ان کو بھی ہدایات دی گئی. فرعون کا بیان ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اقدام کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے علاوہ لشکر کو قرار کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی. ایک اہم بات قرآن نے کہی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. بنی اسرائیل کی خطاب ہے، جب آخری وعدے کا وقت آئے گا ہم تم سب کو جمع کر لیں گے. علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ یہودی دنیا بھر سے ایک جگہ جمع ہو رہے اسرائیل میں، ان کی پٹائی آخری ہونا باقی ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جن کو انہوں نے سوری دینے کی کوشش کی اور اللہ نے بچا لیا تھا، ان کی موجودگی میں آخری پٹائی ہوگی. اللہ کی اپنی مشیت و تدبیر ہے، یہ اسرائیل کو مضبوط کر رہے ہیں، دنیا جہاں سے یہودیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، یہ اللہ کی تدبیر ہو رہی ہے. کار کرنا ایک جگہ جمع کر کے قیامت سے پہلے ان کو ہلاک کیا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسائیت اسلام سے بدل جائے گا اور یہودی قتل کیے جائیں گے مسلمانوں کے ہاتھ. یہ اس کی پٹائی کے لیے اللہ تعالیٰ منصوبہ کر رہے ہیں. فرمایا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على حب ونزلناه تنزيلا. یعنی قرآن نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کے لوگوں پر پڑھے، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ نازل کیا. یہ بڑا اہم ادب ہے، اللہ نے بھی تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ سمجھنا سہارنا آسان ہو. ہمیں بھی قرآن نے کہا گیا سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو. یہ جو ہمارے مفاد علماء نے منع کیا اس کے نیچے تراوی ادا کرنے سے، ٹھہر کر جو پڑھے اس کے نیچے ادا کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب آدمی جلدی پڑھتا ہے قرآن کی بے ادبی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی حرام غلطیاں ہو جاتی ہیں. جب آپ ذرا دیر کی غلطی ہو وقوف حرام ہو جاتا ہے، تو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ نازل ہوا، ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے مراد آہستہ آہستہ تلاوت کرنی چاہیے. اس کے بعد اہل کتاب کے نیک لوگوں کا بیان ہے کہ جن کے سامنے قرآن بیان ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اس کے بعد بتایا گیا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، اللہ کہہ کر پکارو رحمان کہہ کر پکارو. ایما تدعو فله الاسماء الحسنى، تمام اچھے نام اللہ کے جس سے تم پکارو. اپنی دعاؤں میں اللہ کے ناموں کو بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد آخری آیت ہے جس میں توحید کا بڑا عمدہ بیان ہے، وقل الحمد للہ، اے نبی فرما دیجیے تمام شکر تعریف اللہ کے لیے، اللہ نے لم یتخذ ولدا، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اللہ کی ذات میں شرک کی نفی، ولم یکن له شریک فی الملک، بادشاہت اس کا کوئی شریک نہیں، سیاسی شرک کی نفی، حاکمیت صرف اللہ کی کسی انسان کی نہیں، ولم یکن له ولی من الذل، کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا دوست نہیں، مذہبی شرک کی نفی، واسطے وکیلوں کی نفی، جھوٹے معبودوں کی نفی. اللہ کے اولیاء ہیں لیکن کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، جیسے آدمی انسانی دوسری اختیار کرتا ہے، اللہ اس لیے اپنے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. وکبرہ تکبیرا، اے نبی اللہ کی بڑائی کا بول بالا کی. مراد کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے اسود یقیناً، لیکن معاشرے میں اس کی بڑائی لاحق نہیں. اس کے قانون نافذ نہیں, اس کی بڑائی کا نفاذ کیجئے اور اس کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کیجئے. جیسا کہ 23 برس کی زندگی اللہ کے رسول نے یہ کام کیا, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ کہف کا آغاز ہوتا ہے, جمعے کے دن اس کی تلاوت کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور اس نے اتفاق کیا کہ اللہ کا شکر ہے جمعے کا دن ہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچا کے رکھے گا. پوری سورت کی تلاوت ممکن نہ ہو تو احادیث کا ذکر ہے کہ اول یا آخر کی 10 آیتیں پڑھ لینی چاہیے. دجال کا فتنہ کیا ہے؟ ظاہر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے انسان اسی کو سب کچھ سمجھے, حالانکہ ایمان کا بتا رہا ہے کہ اصل حقیقت اس کے پیچھے جو ہے اس پر ہمارا ایمان ہو. اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے 4 واقعات بیان کیے مادہ پرستی کے رب کے لیے, جو اس دور کا شرک اور فتنہ ہے کہ اسباب میں انسان سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور مسبب الاسباب کو بھلا دیتا ہے. 4 واقعات انشاءاللہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا جس نے کوئی دیر نہیں. اس قرآن کا مقصد یہ ہے ایک بہت بڑی جلد سے لوگوں کو خبردار کرے. انگلش میں اس کو آگے بٹون کہتے ہیں, بائبل احادیث میں احمد رحما کہتے ہیں. بہت بڑی جلد جس کا ذکر احادیث میں ہے جو قیامت سے پہلے ہوگی, قرآن اس سے بھی خبردار کرتا ہے لوگوں کو. قرآن ایمان کو بشارت دیتا ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے تجویز کر دیے عیسائیوں نے ان کو قرآن خبردار کرتا ہے. آیت نمبر 7 میں کہا گیا زمین اللہ نے سجائی تم اس میں کھو جاتے ہو, لیکن مقصد ہے کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ اللہ لوگوں کی آزمائش کرے کہ عمل کے اعتبار سے بہترین کون. اس سبق سبق میں کھونا جانا یہ زندگی عارضی ہے اور امتحان کے لیے ہے. اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے. یہ کچھ نیک لوگ اللہ کے ماننے والے, ان کے زمانے کا بادشاہ مشرک ہو گیا اور وہ ان کے ایمان کی درپے ہو گیا اور اس نے ان کو کہا کہ شرک پر مجبور کیا اس نے, ورنہ کہا قتل کر دوں. یہ 5 ہجری میں سورہ کہف نازل, 5 ہجری ہے جب صحابہ نے ہجرت کی تھی اس نے حبشہ کی طرف, ان کو بھی ہدایت دی جا رہی ہے کہ مشکلات کے دور میں صبر کرو. یہ صبر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. پھر اصحاب کہف نے اللہ سے دعا کی, آیت 10 میں ذکر ہے, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ, اے ہمارے رب کی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما, وحید لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے کام میں ہمارے درستگی پیدا فرما دے. انہوں نے کار میں بنا لے لی, اللہ نے کئی بار سنت سنا دیا. یہ مختصر پہلے رکو میں واقعہ بیان ہوا, اب دوسرے رکو میں کچھ تفصیل ہے. فرمایا کہ کچھ نوجوان تھے, یہ اپنے رب پر ایمان لائے, پھر انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا, ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے, ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. ڈنکے کی چوٹ پر مشرک بادشاہ کی رفیع کر دی. اس کے بعد انہوں نے طے کیا کہ ان کو چھوڑ دو, ان کے جھوٹے معبود کو چھوڑ دو, فہو الى الکہف, ایک کہف یعنی غار میں پناہ لے لو. اللہ نے وہاں ان کی پناہ کا انتظام دیا, سلا دیا. سورج صبح نکلتا روشنی ان کو پریشان نہیں کرتی, سورج کی شام کو ڈھلتا سورج کی روشنی پریشان نہیں کرتی. فرمایا ذلک من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. وہ غار کے کھلے دہانے میں تھے, روشنی آنی چاہیے تھی نہیں آئی, کیوں؟ اللہ نے اجازت نہیں دی. یہ مادہ پرستی کا رد ہے. تیسرا رکو شروع ہوتا ہے, سلام کو کروٹے بدلتے رہے تاکہ ایک طرف جھک کر بیٹھ سول نہ ہو جائے, خون کی گردش ایک ہی جگہ رک کر اس کو موت نہ آ جائے. اللہ نے کہا ہم کروٹے دے رہے تھے, ظاہر میں کوئی سبب نہیں لیکن مسبب الاسباب یہ سب کچھ کر رہا تھا. یہ مادہ پرستی کا رد ہے. فرمایا اس کے بعد وہ زندہ ہوئے, ان کی آنکھ کھلی, پوچھنے لگے تھے کتنا زندہ رہے, ان کو خود کو اندازہ نہیں تھا. کہا ایک دن رہے ہوں گے. اس کو کچھ جب ایک ساتھی کو کہا یہ سکہ لے کے جاؤ کرنسی, کچھ کھانے پینے کو لے کر آؤ, لیکن لوگوں کو اطلاع دے دینا. یہ سمجھ رہے کہ ایک ہی دن گزرا بلکہ سینکڑوں برس گزر چکے تھے. جب پہنچے بازار میں تو پہچان لیے گئے. اس وقت کا بادشاہ نیک تھا, لوگوں کو ان کے حالات پتا تھے. اللہ نے ان کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اس طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں, ایسے اللہ مردوں کو دوبارہ زندگی دے گا. برسوں اللہ نے سنا کر ان کو کھڑا کر دیا تاکہ لوگوں کو اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو اور لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہو کہ ایمان والے جب اپنے ایمان پر ڈٹ جائے تو اللہ کس طرح ان کی حفاظت فرماتا ہے. چوتھا رکو شروع ہوتا ہے. مشرکین نے یہود کے کہنے پر اللہ کے رسول سے کچھ سوال کیے تھے. ایک سوال اصحاب کہف کے متعلق تھا جس کا ذکر آ چکا, ایک سوال ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق تھا, ایک سوال جناب موسیٰ کے متعلق تھا علیہ السلام. اللہ کے رسول نے کہا میں بتا دوں گا تمہیں, انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ نے پہل دیا سنا دیجیے, جب بھول جائیں تو فوراً اللہ کا ذکر کیجیے. کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے. سورہ شروع ہوئی الحمدللہ کے الفاظ سے, اب آئے الفاظ انشاءاللہ کے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, تمام شکر اللہ کے لیے, ہمارا کوئی کمال نہیں. ماتا پرستی کی نفی, انشاءاللہ یہ کام کر لیں گے, اللہ چاہے گا تو کریں گے ورنہ نہیں کر سکتے. ہمارا کوئی اختیار نہیں, اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو اہم ہدایات دی مشکلات کے دور کے لیے. 5 نبوی کا دور تھا, ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, اہم ہدایات دی گئی. فرمایا کتاب کتاب سے آپ کی قرآن اس کی تلاوت کیجیے, لا مبدل کلماتہ, اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں, ولن تجد من دونہ ملتحدا, اور اس کے جواب بھی بنا نہیں ملے. مشکلات کے دور میں قرآن سے سہارا, تلاوت کریں گے سمجھ کے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. جب اللہ پر یقین بڑھے گا تو مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہوگا. مزید حکم دیا گیا, یہ جو صحابہ کرام ہیں اللہ کے نیک بندے, اے نبی ان کے ساتھ جڑے رہیے. مشرکین کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو غریب لوگ ہیں, ہمارے معاشرے کے, ان کو دور کیجیے. اللہ فرما رہے کہ نہیں, اس سے جڑے رہیے. اس کو وہ صاحب اللہ کو پکارتے ہیں. ماتا پرست آدمی کن کو پسند کرتا ہے؟ مالداروں کو. لیکن اللہ کن کو پسند کرتا ہے؟ ایمان والوں کو. یہ بھی ماتا پرستی کی نفی, نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے. فرمایا کہ بقول الحق میں وہ اپنے کو ہوں, اے نبی فرما دیجیے ہم تو تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے مان لائے جو چاہے انکار کرے. یہ اللہ کی شان میں نیازی, تم مانتے ہو تو مانو, تمہارا ہی بنا ہے. نہیں مانتے نہ مانو, تمہارے نقصان ہوگا, ہمارے رسول پر کوئی اس کا بوال نہیں جائے گا. اس کے بعد بتایا کہ جو انکار کرنے والے ان کے لیے جہنم ہے, اور جو نیک ہوں گے ایمان لائیں گے نیک اعمال کریں گے ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. پانچ بار کچھ ہوتا ہے. دوسرا واقعہ, ایک اللہ کا ایک بندہ تھا لیکن غریب, اور ایک مالدار تھا امیر تھا لیکن اللہ کا نافرمان. اس مالدار کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب, ہم نے اس میں سے ایک کو 2 باغ دیے تھے انگوروں. یہ پکڑ کر آ گیا, میرا باغ ہے, میں نے کھجور لگائی, میں نے انگور کی فصل لگائی, انگور کی بیلیں لگائی, میں نے اس میں رہنے جاری کر دی. میں یہی ماتا پرستی ہے. انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے اور اللہ کو بھول جائے, اور اس کا یہ انداز اس کے دماغ میں آ گیا. علماء اظن ان تبیل هذه ابدا, میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ باغ ختم ہوگا. وما اظن الساعه قائمه, اور میں نہیں سمجھتا قیامت کبھی آئے. اس نے اپنے غریب ساتھی کو کہا میں تو تجھ سے زیادہ مال والا ہوں, تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کو غصہ آ گیا. اس ذکر ابھی آئے گا آگے چل کر. اس نے ایک آدمی نے کہا بات سن, اللہ کو تو انکار کرتا ہے جس نے مٹی اور نطفے سے تجھے پیدا کیا, جس نے تجھے پیدا کیا اس کو بلا دیا تو نے, اپنی قوت بازو پر تو غور فکر کر رہا ہے, اسی پہ اعتماد کر کے بیٹھا ہوا ہے. غریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے باپ کو ہلاک کر. اس کے ساتھ ایک اور بات اس نے کہی, ولولا ان دخلت جنتک لقلت ما شاء الله لا قوة الا بالله, کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو تم نے کہا ہوگا ما شاء الله لا قوة الا بالله, جو اللہ نے چاہا وہ ہوا, اللہ کے سوا کسی کو قوت حاصل نہیں. یہ پورا جملہ پڑھنا چاہیے. بلڈنگوں پر آفس میں لگاتے ما شاء الله, نہیں ما شاء الله لا قوة الا بالله. یہ اس مقام پر الفاظ, کل قوت اللہ کی, ہمارا کوئی کمال نہیں. مجھے یہ کہنا چاہیے تو اکڑ میں کیوں آ گیا؟ تو اکڑ رہا ہے, یہ غریب اس کا دوست بول رہا ہے, قریب ایک اللہ تیرے باپ کو برباد کر دے, حسد ہے نا اللہ, اور مجھے سے اچھا دے دے, یہی ہوا. اس کے باپ پر اللہ کا عذاب آیا, وہ برباد کر دیا گیا. اور وہ کہنے لگا یا نہیں تبھی نہ مشرک ربی احدا, کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو. یہ خطرناک کیا ہے, انسان اسباب کو سمجھ لے. یا کسی بت کا ذکر آیا, کسی خبر والے کو پکارنے کا ذکر آیا, نہیں. کیا ذکر آیا؟ میں نے دیا, یہ ہوا, وہ ہوا, میں نے. یہ اعتماد انسان کو جو ڈوبتا ہے وہ اللہ کو بلا دیتا ہے. یہ اس دور کا شرک ہے, مٹیریلزم, مادہ پرستی. انسان اسباب اور اپنی قوت بازو پر اعتماد کر لے اور اللہ جو کہ مسبب الاسباب اس کو بلا دے. اس کے بعد اگر شروع ہوتا ہے, فرمایا کہ بارش برستی ہے, فصل تیار ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. تمہیں بھی جوانی اللہ دے گا کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی, زندگی ختم ہو جائے گی, اس کے بعد آگے رکھ ہے. فرمایا المال والبنون زینت الحیاۃ الدنیا, دنیا کی زندگی کا سازو سامان ہے مال اور اولاد. یہ نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا, اس میں سے کچھ تمہارے ساتھ جانے والی چیز نہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک, جو نیکیاں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں. ثواب وخیر العمل, ثواب کے اعتبار سے بھی اور تمنا رکھنے کے اعتبار سے بھی یہ اہم ہیں. ان سے لو لگاؤ, نیکیوں کی تلاش کرو, نیکیوں کی فکر کرو. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پہاڑوں کو مٹا دے زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا, لوگوں کا نام اعمال پیش کر دیا جائے گا, وہ ڈر رہے ہوں گے اس نے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی, نہ چھوٹی نہ بڑی, ہر شے کا اللہ نے احاطہ کر رکھا ہوگا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما. اس کے بعد ساتویں رکوع میں آدم علیہ السلام کا واقعہ ایک آیت میں بیان ہوا پانچویں مرتبہ. اس کے بعد مشرکین کے شرک کی نفی کر دی گئی. آٹھواں رکوع شروع ہوتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے طرح طرح سے مثالیں قرآن میں بیان کی, مکان الانسان اکثر شیء جدلا, انسان سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیا, اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے, لیکن اللہ کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں, اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے, اس سے بڑا کوئی جھگڑالو نہیں ہو سکتا. بتائے کہ رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ اتمام حجت ہو جائے, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر دی, تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں اللہ تیرا پیغام نہیں پہنچ سکا, کوئی جھوٹا حضور پیش نہ کر سکے. فرمایا ومن اولہ ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ, اور اس سے بڑا ظالم وہ ہوگا جسے رب کی آیات سے سمجھایا گیا اس نے منہ پھیر لیا, اور جو اس نے اعمال آگے بھیجے اس کو بھول گیا. قرآن سے جس کو نصیحت کی جائے اور وہ اس کو بھول جائے فراموش کر دے, اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. اب نواں نسل رکوع ہے, بڑا مشہور واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام, تیسرا واقعہ سورت کا. اللہ نے کچھ پردے ہٹائے رہے پر, موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایک دفعہ سوال کیا کہ سب سے بڑا علم والا کون ہے, انہوں نے اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ میں, اللہ نے کہا موسیٰ نہیں جائیے, بلا بلا ہمارے بندے سے ملاقات کیجیے, کچھ اور انبیاء کو پتا چلے گا. وہ دیکھ کر علیہ السلام عقید کے مطابق بہرحال موسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے, ان کے شاگرد ان کے ساتھ تھے, بتا دیا گیا تھا کہ ایک جگہ مچھلی ندی میں راستہ بنا لے گی, وہی اس سے ملاقات ہوئی. ان بندے سے اللہ کی ملاقات, اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, یہ جناب حضرت علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں, کچھ علم جو آپ کے پاس اس میں سے سیکھ لوں. حضرت علیہ السلام نے کہا دیکھیے برداشت نہیں کر سکیں گے, تاکہ میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں صبر کروں گا, کہا چلیے لیکن میں جو کچھ بھی کروں سوال مت کیجیے. جس بار کچھ شروع ہوتا ہے یہ دونوں چلے, رات میں کشتی والی ملی سوال ہوئی ہے, انہوں نے جو ہے وہ کشتی میں سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا آپ, انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا برداشت نہیں کر سکے. پھر آگے چلے, ایک بچہ میرا معصوم قتل کر دیا اس, کہا یہ کیا آپ نے معصوم بچے کو قتل کر دیا, کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا برداشت نہیں کر سکے. پھر آگے چلے, سودا روز شروع ہو گیا, ایک بستی میں پہنچے, بستی والے سے کہا بھائی کھانا دے دو, بستی والے نے کھانا نہیں دیا, بڑے نافرمان قسم کے لوگ کھانا نہیں دیا. دیکھا ایک دیوار گر رہی ہے, حضرت علیہ السلام نے دیکھ کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی آپ کچھ پیسے لے لیتے اس پہ, ہماری بھوک کا سامان ہو جاتا, اتنے نا ہزار لوگ ہیں کھانا نہیں دیا, آپ نے ان کی دیوار بنا دی, کہا بس اب میں اور آپ ساتھ نہیں چل سکتے. اب اللہ نے کچھ پردے ہٹایا, میں آپ کو بتائی دیتا ہوں جدا ہونے سے پہلے میں نے کام کیوں کی. فرمایا دیکھو کشتی تھی وہ کچھ نیک لوگوں کی تھی, آگے بادشاہ بڑا ظالم تھا, بہت اچھی کشتی کو رکھ لیا کرتا تھا, میں نے کہا ہے پیدا کر دوں تو کشتی بچ جائے گی, بڑے نقصان سے بچ گئے. بچہ جس کو ہلاک کیا میں نے وہ کون تھا, اس کے ماں باپ نیک تھے, لیکن ہمیں اندیشہ تھا کہ یہ بڑا ہوگا ماں باپ کے لیے سرکشی کا ذریعہ بنے گا, ماں باپ کو بھی لے ڈوبے گا, ہم نے اس کو قتل کر دیا اللہ کے حکم سے, اور اللہ اس کے بدلے نیک اولاد عطا فرمائے. تیسرا دیوار کو, دیوار دو یتیم بچوں کی تھی, باپ ان کا نیک تھا اور دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا, اللہ نے چاہا خزانہ محفوظ رہے, میں نے دیوار بنا. دیکھا آپ نے ملکین حضرات کے بعد تفصیل سے بڑا ہوگا ان کو تو یاد آ رہا ہوگا کتنے خزانے اس کے اندر ہیں, ظاہر میں خود حقیقت میں کچھ یہی ماتا برت کی غلط ہے. ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہو تو تکلیف آ گئی, حادثہ ہو گیا, بیماری آ گئی, یہ آ گیا, وہ آ گیا, اس کی دیش اللہ کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں. یہ تین چھوٹے چھوٹے پردے اللہ تعالیٰ نے ہٹائے, اللہ ہمیں اپنے اوپر ایمان عطا فرمائے, ظاہر کے بجائے حقیقت جو اللہ کی طرف سے آئی اس پر اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے. گیارہ رکوع میں چوتھا واقعہ اب شکر کا پہلو, زرقان نے بادشاہ گزرے, یہود نے ان کے متعلق سوال کرایا تھا, قرآن نے جواب دیا ویس الرکان دل پر نہیں, نبی آپ سے ذوالقرن کے متعلق سوال کرتے ہیں, کل سعدنا علیہ من ذکرا, آپ فرما دیجیے میں اس کا حال بیان کرتا ہوں. ان کے متعلق اب ہمارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 550 برس پہلے کہ عورت یہ سائرس نامی بادشاہ گزرا ہے, وہ نیک تھا, اس کی طرف اشارہ ہے. ان کی تین مہموں کا ذکر ہے, ایک بالکل مشرق کی انتہا پر, ایک بالکل مغرب کی انتہا پر, اور ایک دنیا کی چھت پر, اور انہی کا ذکر آتا ہے کہ یأجوج مأجوج ایک جگہ فساد مچاتے تھے, تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے لیے کوئی دیوار بنا دیجیے. یہ دنیا کی چھت کی طرف اشارہ ہے, یہ رشیا ترکی کے پہاڑی سلسلے, انہوں نے وہ دیوار بنا دی جس کو سد ذوالقرنین کہتے ہیں, ذوالقرنین کی دیوار. اصغر ابھی یہ کہاں ہے؟ اللہ عالم. یعقوب معلوم کون ہے؟ اللہ عالم. اتنا یقین ہے صحیح احادیث کی روشنی میں کہ یعقوب معلوم قیامت سے پہلے نکلیں گے اور اس دیوار کو توڑیں گے, یہ ہمارا یقین ہے. باقی لوگ تفصیلات بیان کرتے ہیں وہ اوپینین سے آ رہا ہے, اس پر حتمی کوئی بات نہیں کی جا سکتی. لیکن ذوالقرنین نے کہا آج رحمت میرے ربی, یہ میرے رب کی رحمت جیسے ہے کہ مشرق میں مغرب میں دنیا کے اوپر چھت تک مجھے اقتدار دیا. کس نے دیا؟ اللہ نے. یہ شکر کا پہلو ہے, یہ شکر کا پہلو ہے. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے, ایمان والوں کو بھی اللہ اتنی بڑی سلطنت دے سکتا ہے. قیامت سے پہلے جو ہم سنتے ہیں بات صحیح سنتے ہیں حدیث میں, پوری زمین پر ایمان والوں کی انشاءاللہ حکومت ہوگی. اس کی طرف بھی ایک اشارہ کہ ایسا ہو سکتا ہے. پھر بتایا قیامت آئے گی, یہ دیوار ٹوٹے گی, یاجوج ماجوج نکلیں گے, بربادی ہوگی. تفصیل احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہے. آخری رکوع ہے, بڑا ہلا دینے والا مقام. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا, اے نبی سے پوچھے کیا میں تمہیں بتاؤں اعمال کے لحاظ سے بدترین خسارے میں کون لوگ ہیں؟ بدترین خسارے میں الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں لگ گئی, برباد ہو گئی, اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بہت عمدہ جا رہے ہیں. جو صرف دنیا کے ہو رہے ہیں یہ اعمال کے لحاظ سے بدترین خسارے میں ہوں گے. اللہ ہم سے بچائے. فرمائے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا, جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا, جنہوں نے اللہ کی آیات اور رسولوں کا مذاق اڑایا. اللہ ہمیں ان سے ہونے سے محفوظ فرمائے. یہ دنیا اصل زندگی نہیں, اصل زندگی آخرت ہے. اللہ ہمیں اس سے یقین دے اور اس کی تیاری کی توفیق دے. فرمایا جو ایمان لائیں گے, دنیا کا عمل کریں گے, اللہ جنت الفردوس ان کو عطا کرے گا. فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے بخاری شریف کے حدیث کے مطابق. اللہ کے رسول نے کہا جب بھی مانگو فردوس مانگو. اللہ انا نسألک الجنہ, اے اللہ مجھ سے جنت, نسألک الجنت الفردوس, اے اللہ مجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. سورہ ختم ہوتی ہے, فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو کوئی رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو, فلیعمل عملا صالحا, عمل کرے لے, پھر تمنا نہ رکھے بلکہ عمل بھی کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اس صورت میں ایک ہی شرک سامنے آیا, اسباب پر توکل کر لینا یہ شرک ہے. اصل بات کیا ہے؟ مسبب الاسباب پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو اپنی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.